نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین تفسیر دیکھتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 33 سے جو موضوع شروع ہو رہا ہے وہ وہی موضوع ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نصارہ کا ایک وفد نجران سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے نجران کون سی جگہ ہے یمن اور حجاز کے درمیان کی جگہ تو یہاں پہ عیسائیوں کی بہت ساری بستیاں آباد تھیں اور اتنی زیادہ ان کی پاپولیشن تھی وہاں پہ 1.5 لاکھ تو ان میں وہ لوگ تھے جو جنگ کرنے کے قابل تھے تو ظاہر ہے باقی پاپولیشن پھر کتنی ہوگی تو یہ عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا جس کی میں نے آپ کو بات بھی بتائی تھی کہ 3 ان کے لیڈر تھے اور کس طرح سے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا بھی ہوا تھا لیکن کیوں نہیں مان رہے تھے کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ جو ہمیں اتنی بڑے بڑے اعزاز اور اتنی بڑی عہدے اور اتنی یہ شان و شوکت اور اتنی یہ عزت اور اتنا یہ احترام یہ سب ملا ہوا ہے نا یہ سب کچھ چھن جائے گا کچھ بھی نہیں رہے گا اگر ہم مسلمان ہو گئے کیونکہ ظاہر ہے مسلمان ہوئے تو پھر تو لیڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے نا تو ہمیں تو اپنی لیڈری چھوڑنی پڑے گی تو یہ بھی ایک انسان کے لیے بہت بڑا امتحان ہو جاتا ہے لیڈری نا ایک سمجھ لیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کو سنبھال پاتے ہیں اکثر لوگوں کے لیے ایک فتنہ بن جاتا ہے جب انسان کو بڑے بڑے عہدے مل جاتے ہیں تو وہ کسی قیمت پہ بھی ان عہدوں کو جانے نہیں دینا چاہتا وہ چاہے چھوٹے موٹے کیوں نہ ہوں آج کے وقت میں آپ دیکھیں چھوٹا سا عہدہ کسی مسجد کا کوئی پریزیڈنٹ بن گیا کوئی کسی چھوٹے سے ادارے کا سربراہ ہو گیا کوئی کسی گروپ کی انچارج ہو گئی کوئی چھوٹا سا بھی عہدہ انسان کو ملتا نا جس میں انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو میری بڑی عزت ہو رہی ہے اور دو لوگ تو مجھے آگے پیچھے میرے ہو رہے ہیں اور میرے سے بات پوچھ رہے ہیں اور میں ذرا سب میں بڑی اونچی ہو گئی ہوں تو انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے انلیس کہ وہ اللہ کی خاطر خالص ہو کے کام کر رہا ہو لیکن ادروائز اس کی نیت میں کہیں نہ کہیں فطور آ جاتا ہے اور اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس عہدے کو کبھی چھوڑے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ یہ ساری عزت اس عہدے کے ساتھ اٹیچڈ ہے اگر یہ عہدہ نہیں رہا تو میری عزت نہیں رہے گی میری واہ واہ نہیں رہے گی لوگوں میں میری اس طرح سے جیسی پذیرائی اب مل رہی ہے مجھے اس طرح سے تھوڑی ہوگی پھر عہدے انسان کے لیے بہت بڑا ایک امتحان بن جاتے ہیں اور یہی ان کا حال ہوا تھا کیونکہ ان کے عام لوگوں کو تو انجیل وغیرہ کا تھوڑا ہی کوئی علم تھا یہ تو بڑے بڑے لوگ ہی پڑھتے تھے انہوں نے ساری وہ نشانیاں پہچان لی تھی کہ یہی ہے وہ نبی لیکن پھر بھی نہیں مانے تو جب یہ وفد آیا ہے اب جو پیچھے کی 32 آیات ہم نے پڑھی ہیں نا وہ سمجھ لیں ایک تمہید تھی ایک سٹارٹ تھا تمہید کو پتہ نہیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں لیکن ایک مطلب شروع کرنے سے پہلے جیسے کوئی بات کی جاتی ہے اب خاص طور پہ سمجھ لیں کہ نصرانیوں سے اور اس وفد سے خاص طور پہ خطاب ہے اور ہم بھی چونکہ آج کل یہاں پہ جو ہم نے دعویٰ کا کام کرنا ہوتا ہے تو زیادہ تر ہمارا واسطہ نصارہ سے پڑتا ہے تو اس لحاظ سے بھی ان آیات کو غور سے سنیے گا کہ کس طرح سے ہم ان کو جو اصل حقیقت ہے کہ کیا واقعی جو صحیح بات ہے وہ کیا تھی وہ بتا سکیں کہا جاتا ہے کہ ان آیات کا زمانہ نزول سن 9 ہجری ہے اور ویسے اس سورت کی آیتیں غزوہ احد سے بھی پہلے اور بعد بھی نازل ہوئیں مگر یہ والی آیات 9 ہجری میں نازل ہوئیں جب یہ وفد آیا تھا اور آپ کو پتہ نہیں یہ وہ وقت تھا جو وہ سال تھا عام الوفود تھا نا وفد ادھر ادھر سے آ رہے تھے چونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ایک دین ہے جو بڑا پھیل رہا ہے اور مکہ فتح ہو گیا ہے اور لوگ کثرت سے اس دین میں داخل ہو رہے تھے، بڑی شہرت چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا، تو وفود آ رہے تھے، یہ بھی ایک وفد آیا. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی جو جن کو یہ مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، اور جو ان کے اندر ٹرینیٹی کا جو عقیدہ ہے، اس کے بارے میں پھر آگے تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گی. لیکن جو کہانی سٹارٹ ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا کس کو؟ آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو، پورے جہان والوں پر چن لیا. کس لیے اللہ تعالیٰ نے چنا تھا؟ دنیا والوں کی ہدایت کے لیے ان کو چنا تھا. چنا اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی بادشاہت دے دینی تھی یا ان کو کوئی اور ان سے کام لینے تھے، دین کی خدمت، دین کی نشر و اشاعت، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے چن لیا تھا. یہ پیغمبر بنے نا، تو پیغمبر بھی ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ عبادت کر کر کے اور اچھے کام کر کے پھر ایک دن وہ پیغمبر بن جائے، نبی بن جائے، ایسے نہیں ہوتا. نبی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے چنے ہوتے ہیں، وہ پہلے سے نبی ہوتے ہیں. تو یہ دوسرے اللہ کے ولی کی طرح نہیں ہے کہ کوئی انسان محنت کر کے نبی بن سکے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا، آدم علیہ السلام جیسے وہ پہلے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے چنا کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ان میں اپنی روح پھونکی، یہ مسجود ملائکہ ہیں، چیزوں کا علم ان کو دیا، ان کو جنت میں رہائش تھی، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. دوسرا، نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا، ان کو بھی اپنے وقت میں رسول بنا کے بھیجا. لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی عبادت شروع کر دی تھی اور اللہ نے ان کو بہت لمبی عمر دی، 950 سال تک تو انہوں نے تبلیغ کی تھی، لیکن چند لوگوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہیں لایا. تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان سارے لوگوں کو غرق کر دیا. اور آل ابراہیم کو بھی فضیلت دی کہ ان میں انبیاء آئے. آل ابراہیم میں آئے نا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یہ سارا سلسلہ، اور جتنے بھی پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے وہ سارے انہی کی نسل سے تھے. حتیٰ کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے. اور آل عمران کو، عمران کن کا نام ہے؟ ایک عمران تاریخ میں جو گزرے وہ تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، اور دوسرے عمران حضرت مریم کے والد کا نام عمران ہے. تو مفسرین نے دونوں کا ہی لکھا ہوا بتایا ہوا، لیکن اصل یہاں پہ جو عمران پتہ چلتے ہیں وہ حضرت مریم کے ہی والد ہیں، کیونکہ آگے انہی کی بات چل رہی ہے. اور آپ دیکھیں یہاں پہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو تو انڈیویجولز کو چنا، لیکن ابراہیم اور عمران علیہ السلام یہ خود بھی اللہ کے چنے ہوئے تھے، اور ان کی اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے چنا، یعنی ود فیملی سمجھ لیں، ود فیملی کہہ رہے ہیں، جو بچوں سمیت ان کو چنا. تو اس لیے کہ ان کی اولاد بھی قابل احترام ہے، دیکھیں نا، ان کی اولاد کے اندر پیغمبر آئے نا، ان کی اولاد اتنی نیک تھی. یہ نہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بچے ہیں اس لیے، یہ نہیں کہ یہ عمران کے بچے ہیں اس لیے، نہیں. اگر کسی کے بچے ہونے کی وجہ سے کوئی چنا جاتا تو پھر تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بھی آنا چاہیے تھا، آل نوح، لیکن نہیں آیا، کیونکہ کسی کا بیٹا ہونا، کسی کی بیٹی ہونا کسی کے لیے عزت کی بات نہیں ہے. عزت کی بات تب ہے جبکہ ان کا خود کا عمل صحیح ہے. ان کی خود کی اولاد اتنی پیاری ہے، اتنی نیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عزت دی اور ان کی اولاد کو بھی عزت دی. دیکھ لیں، اولاد جب نیک ہوتی ہے تو والدین کے لیے کتنی عزت کا باعث بنتی ہے، ورنہ تو شاید عمران کا ذکر بھی کوئی نہ جانتا. ان کی اولاد کی وجہ سے ان کا ذکر یہاں پہ آیا. اور ایک سورت پوری آل عمران کے نام سے. اور دیکھ لیں پیچھے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی اولاد کا ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے کہ باپ تو بڑے بگ نیمز ہیں لیکن باپ کے بڑے ہونے سے بیٹے کا فائدہ نہیں ہے. آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا قابیل قاتل نکلا، نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا دیکھیں کیسے وہ غرق ہو گیا تھا، ایمان ہی نہیں لایا. تو جب تک اولاد کا خود کا تعلق اللہ سے مضبوط نہ ہو نا، ماں باپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو. تو یہ بات ہمیں یہاں پہ بہت اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جہان والوں پہ چن لیا تھا، سب لوگوں میں سے ان کو چنا تھا. یہ چناؤ بھی دیکھیں خالص اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے کس کو چن لے اپنے کام کے لیے. اور فرمایا ذریتن بعدھا من بعد، اولاد ہیں بعض ان کے بعض میں سے. یہ بعض کی اولاد ہیں، ایک دوسرے کی اولاد ہیں، یعنی سارے انسان ہی تھے. اور خاص طور پہ دیکھیں اب نجران کا وفد بیٹھا ہوا ہے نا، جو کہتا ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، تو دیکھ لو یہ سارے تو ایک دوسرے کی اولاد میں سے تھے، ایک دوسرے کی نسل ہے. تو ان کے کانوں میں بھی بات ڈالی جا رہی ہے کہ کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے. اب آگے ایک عورت کا کردار پتہ چل رہا ہے، یہاں عمران کے خاندان کی بات شروع ہو رہی ہے. اذ قالت امرأت عمران، اب یہ عمران کون ہے؟ حضرت مریم کے والد. اور امرأت عمران کون ہوئی؟ ان کی بیوی. تو یہ حضرت مریم کی کیا لگی؟ ان کی والدہ. ٹھیک ہے، حضرت مریم کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا حنہ بنت فاقوت، حنہ. تو حنہ جو تھیں، نام نہیں ان کا یہاں پہ آیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں سوائے ایک عورت کے نام کے کسی عورت کا نام نہیں لیا. وہ ایک عورت کون ہے؟ حضرت مریم. ان کے علاوہ کسی عورت کا نام آپ پورے قرآن میں نہیں فائنڈ کر سکتے. امرأت عمران کہا گیا، امرأت فرعون کہا گیا، اس طرح سے بات کی گئی لیکن نام نہیں لیے گئے. تو یہ جو حنہ تھی بڑی نیک عورت تھی، ان کے خاوند فوت ہو گئے اور بڑی دعاؤں کے بعد کہا جاتا ہے ایک دفعہ انہوں نے دیکھا ایک پرندہ کوئی چڑیا شاید اپنی بچے کو دانہ کھلا رہی ہے، تو ان کے دل کے اندر خیال آیا. اسی وقت انہوں نے دعا کی اللہ کے ساتھ بڑے خلوص سے تو اولاد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور اسی رات ان کو حمل ٹھہر گیا اور پھر ان کے خاوند فوت ہو گئے. جو عمران تھے نا، وہ بھی عمران علیہ السلام بھی امام تھے ہیکل کے، ہیکل سلیمانی کے. وہ پتہ ہے نا یہ باتیں ہو رہی ہیں بہت پہلے زمانے کی، عیسیٰ علیہ السلام سے ابھی پیدا نہیں ہوئے عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ بھی پیدا نہیں ہوئی. تو آپ خود سوچیں یہ کتنے زمانہ پہلے کی بات ہے. تو اس وقت جب وہ حمل ان کو ٹھہرا تو انہوں نے دعا کی، ربی اے میرے رب، انی نذرت لک، بے شک میں نے نظر مانی تیرے لیے، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، آزاد کیا ہوا. اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے یعنی جو بھی بچہ ہے میں نظر مانتی ہوں. نظر ماننا کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں منت ماننا. اللہ کی خوشی کے لیے انسان اپنے اوپر کوئی چیز خود واجب کر لیتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں نظر. جیسے ہم نظر مان لیں کہ اب سے میں ہمیشہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھوں گی، یہ میں نے نظر مان لی. اچھا کچھ نظریں تو ایسی ہوتی ہیں نا، ہم کہتے ہیں اچھا اگر یہ ٹیم جیت گئی تو پھر ہم 100 نفل پڑھیں گے، اچھا اگر میرا یہ کام ہو گیا تو پھر میں یہ کروں گی. حنہ جو تھی انہوں نے کوئی شرط نہیں رکھی، اگر میرا بیٹا ہوا تو پھر میں یہ کروں گی، اگر ایسا ہوا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو پھر میں اپنے بچے کو، جو پیٹ کے بچے کو آزاد کروں گی. نہیں انہوں نے بس یہ فرمایا, بس میں نے بغیر شرط کے بس میں نے اللہ کے لیے ڈیووٹ کر دیا, میں نے نظر مان لی کہ جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے نا میں نے اس کو آزاد کیا. آزاد کیا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اب تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے آزاد کر دیا. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو ہیکل تھا, جیسے سمجھ لیں آپ کی مسجدیں ہوتی ہیں, اسی طرح ان کا عبادت خانہ ہیکل سلیمانی تھا, سلیمان علیہ السلام نے جو بنایا تھا, اور اس کے بعد پھر وہ بعد میں اس کو بالکل ڈیمولش کر دیا, ایک بادشاہ آیا اس نے, پھر اس کے بعد پھر اس کو بنایا گیا. تو ان کے اندر رواج یہ ہوتا تھا کہ اس کی خدمت کے لیے یہ اپنے یعنی بچوں کو لوگ وقف کر دیتے تھے کہ اب نہ وہ بچے شادی کریں گے, نہ دنیا کا کوئی کام دھندا کریں گے, نہ کچھ کریں گے, بس اس جگہ کی خدمت, اس جگہ کی صفائی ستھرائی, اس کی امامت, اس کے کام جو بھی اس کے نا, بس اس کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیں گے, ان کی لائفز اس کے لیے ہو جائیں گی. سمجھ آ گئی بات؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے مسلمانوں میں بھی, اگر آپ کو پتا ہو کہ ایک کوئی مزار ہے جہاں کے لیے لوگ اپنے بچوں کو وقف کر دیتے ہیں کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی, جب اولاد ہوگی میری پہلی تو میں اس مزار کے لیے وقف کر دوں گی, ان قبر والوں کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, استغفر اللہ ربی, اتنی سخت جہالت ہے ہمارے اندر کہ بچوں کو وقف کر دیا جاتا ہے اور ان کے سروں کے اوپر لوہے کی ٹوپی پہنا دی جاتی ہے, ہیلمٹ کہہ لیں, ٹوپی کہہ لیں, خود کہہ لیں, تو وہ پہنا دیتے ہیں اور ان کے سر گرو نہیں کرتے پھر, کیونکہ اتنا لوہے کا جو وہ پہنایا ہوتا ہے, اور ان کے سر ویسے کہ ویسے ہی ایک خاص شیپ میں اس طرح سے بن جاتے ہیں, وہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے سر ہوتے ہیں. بعض دفعہ ان کو دولے شاہ کا چوہا بھی کہتے ہیں اس طرح سے. بہت سارے بچے لوگوں نے چھوڑ دی ہوتے ہیں وہاں پہ, لوگ پرانے زمانے میں بتوں کے ناموں پہ گائے بیلوں کو, ان کو, اونٹوں کو چھوڑ دیتے تھے. ان کو دیکھو ان کی کتنی جہالت ہے کہ یہ مزاروں کے ناموں پہ اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے. لیکن یہاں پہ دیکھیں اس عورت کی طرح کہ یہ خالص اللہ کی خاطر اپنے بچے کو آزاد کر لیے, وقف کر رہی ہے کہ میں نے وقف کر دیا, 24/7 اس کے لیے ہے بس. یعنی اب میں نہیں اپنی کوئی خدمت لوں گی, جیسے میں اپنی کوئی, اب ہوتا ہے نا ماں باپ کی بھی تو امیدیں ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ کہ ہم بچے ہماری خدمت کریں, بچے بڑے ہو کے ہمارا یہ خیال کریں, یہ کریں. نہیں, میرا کوئی کام نہیں ہو, اب بس یہ اس کے لیے ڈیووٹیڈ ہے. اپنی ایک چیز جیسے آپ دے دیا آپ نے اللہ کے راستے میں, تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنی اولاد دے دے. دیکھیے نا, آپ کو مثلا دیتے ہوں گے, آپ کو پیسے دے دیتے ہوں گے, اپنا گھر میں نے اللہ کی خاطر وقف کر دیا, میں نے اپنی فلاں زمین اللہ کی خاطر وقف کر دی, اس طرح تو لوگ کرتے ہیں. لیکن اولاد اللہ کے لیے دے دینا کا مطلب کہ اب میں اس سے کوئی فائدہ نہیں لوں گی اپنی اولاد سے, بس یہ اللہ کے کام کی خاطر, دین کی خدمت کے لیے ہے بس. اور وہ بھی ایسی عورت جو بیوہ ہے, ہسبینڈ بھی سر پہ نہیں ہے, اور دوسری بات یہ کہ اس کے اور بھی کوئی اولاد نہیں ہے کہ پہلے سے کوئی اولاد ہو تو چلو, ماں باپ کی امیدیں ہوتی ہیں نا بچوں سے, بلکہ بچوں کی بدائے سے پہلے ہی دماغ میں ہوتا ہے اچھا ہم اس کو یہ بنائیں گے, یہ کریں گے, ایسے کریں گے. یہاں پہ دیکھیں یہ کیسی نیک خاتون تھی کہ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا, یہ فرمایا جو بھی میرے پیٹ میں نا اللہ میں نے تیری نظر کر دیا, اور اس کے اندر یہ بھی نہیں سوچا کہ میرا تو اپنا خاوند نہیں ہے, مجھے کون دیکھے گا, ساری امید تو بندے کی ورنہ پھر اولاد سے ہی ہو جاتی ہے نا. لیکن نہیں, ان کی امیدیں اولاد سے نہیں ہوتی تھی, ان کی امیدیں اللہ سے ہوتی ہیں, اور یہ بھی وہ اولاد ہے جو بڑے لمبے عرصے کے بعد ہو رہی ہے. کتنا طویل عرصہ انتظار کیا, اکلوتی اولاد, اور اب دوبارہ بھی امید نہیں ہے کیونکہ ہسبینڈ ہی فوت ہو گئے. آج سوچیں ہمیں سے کتنے لوگ ہوں گے جو اللہ کے دین کے لیے اپنی اولاد کو, میں نہیں کہتی کہ ٹوٹلی وقف کر دیں, لیکن کچھ ٹائم بھی ان کا, یا ہم اللہ کے دین کے لیے ان کو وقف کریں کہ اتنا ٹائم میرا بچہ صرف اللہ کے دین کی خدمت کے, اللہ کے دین کا علم لینے کے لیے اتنا ٹائم کے لیے ڈیووٹیڈ ہوگا. اس لیے ایسی مائیں نہیں ہیں تو پھر ایسی اولادیں بھی نہیں ہیں. تو یہ ان کی بہت بڑی ایک قربانی ہے, اور قربانی کے بغیر درجے بھی نہیں ملتے. انہوں نے اپنی اولاد اللہ کی خاطر اس طرح سے وقف کر دی, اور پھر دعا کیا کر رہی ہیں, فتقبل منی, بس تو قبول کر لے مجھ سے. اللہ اکبر, اتنی بڑی بات کر کے کہ اللہ میں نے تیرے لیے وقف کر دیا, اس کے بعد بھی فکر کس چیز کی ہے قبول ہو جانے کی, اس کے لیے دعا کر رہی ہیں. جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں نا, وہ اللہ کی خاطر بڑے سے بڑا کام بھی کر لے تو فخر نہیں کرتے, تکبر نہیں کرتے, اکڑتے نہیں ہیں. ان کو بس فکر لگ جاتی ہے کہ اللہ قبول کر لینا, تیرے شایان شان تو نہیں ہے, اس طرح تو نہیں جیسے ہونا چاہیے, اللہ ہم اتنا تو نہیں اس طرح سے کر سکے جیسے کہ تیرا حق ہے, اللہ تو بس اس کو ہی قبول کر لینا. کتنی عاجزی ہے اس میں, جس کی جو اتنی فکر کر رہا ہو نا قبولیت کی, اس میں تو فخر اور غرور آئے گا ہی نہیں, وہ تو ڈرتا ہی رہے گا پتہ نہیں قبول ہوتا ہے کہ نہیں. ہم دیکھیں آج کل کوئی تھوڑا سا بھی کام کر لیتے ہیں نا دین کا, تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ کیسے نہیں قبول ہوگا, اتنا اچھا تو میں نے کام کیا کیسے نہیں. لیکن یہ اولاد دے کے بھی یہ فکر کر رہے ہیں. کسی اور نے بھی یہی کہا تھا, یاد ہے آپ کو, ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں, کن دو لوگوں نے یہ کہا تھا, اتقبل منا, اے اللہ ہم سے قبول کر لینا. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کر کے اس کے بعد یہ دعا کی تھی, اللہ قبول کر لینا. کعبہ تعمیر کر کے کتنا بڑا کام ہے, کیا ہم بھی اس طرح دعائیں کرتے ہیں اپنے کوئی کام نیکی کا کر لیں تو اس کے بعد یہ فکر کرتے ہیں کہ اللہ قبولیت کا درجہ مل جائے اس کو. یہ اسی سے عاجزی پتہ چلتی ہے, کیونکہ آپ کو دھڑکا ہے لگا ہوا تو اس کا مطلب آپ اپنے کام کو اتنا بڑا, کوئی اتنی بگ ڈیل نہیں سمجھتے کہ اللہ کے سامنے یہ کیا چیز ہے میرا کام, یہ تو نہیں اتنا اس قابل جیسے اللہ کی شان ہے. تو وہ اپنی کمیاں ہی دیکھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ قبول کر لینا. ہمیں بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ جب ہم کوئی بھی کام کریں نیکی کا, اس کے بعد دعائیں کریں اللہ قبول کر لے. جب ہم قربانی دیتے ہیں عید پہ, کیا دعا کرتے ہیں اس کے بعد کہ اللہ قبول کر لینا؟ شاید ہمیں تو خیال بھی نہیں آتا ہوگا, بس قربانی دے دی کافی نہیں ہے, اللہ کا حکم تھا سنت پوری کر دی, چلو جی بات ختم. کتنے لوگ اس کے بعد دعائیں کر کر کے کہتے ہیں اللہ میری اس قربانی کو قبول کر لینا. تو ہم نے یہ نیک لوگوں سے ہم نے یہی باتیں سیکھنی ہیں, ہم نے قبولیت کی دعائیں بھی کرنی ہیں, کر کے بھی فخر نہیں کرنا. انک انت السمیع العلیم, بے شک تو ہی سننے والا ہے جاننے والا ہے. یہ ان کے سارا پورا ڈائلاگ ان کا ہے, ربی سے لے کے سمیع العلیم تک. دیکھیں یہ بات وہی کہے گا کہ اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے, جس کے دل میں اخلاص ہوگا تو وہی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ اللہ تو میرے اندر کی حال کو بھی جانتا ہے, جو میرے دل میں ہے اس کو بھی جانتا ہے کہ میں دل سے یہ کام کر رہی ہوں, میں دل سے یہ بات کہہ رہی ہوں. ورنہ اکلوتی اولاد کو اپنی ذات سے الگ کرنا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اللہ تو سننے والا بھی ہے, تو سن بھی رہا ہے اور جان بھی رہا ہے, اور اللہ نے واقعی یہ پھر ثابت کر دیا کہ وہ سننے والا ہے, اس لیے کہ صدیاں گزر گئیں. آج کتنی صدیاں گزر گئی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو 600 سال پہلے تقریباً عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, اور ان سے بھی پہلے یہ واقعہ ہو رہا ہے. آج سے کتنے 1000 سال 2000 سال سے تو اوپر ہو گیا نا, اس وقت کا یہ واقعہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ڈائلاگ کو محفوظ کر لیا. جب قرآن اترا تو ساتھ ان کی بات بھی اتری۔ رہتی دنیا تک لوگ ان کی باتیں سنتے رہیں گے اور ان کی باتیں پڑھتے رہیں گے۔ تو جو اللہ کی خاطر خالص ہو کے کوئی کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ان کے اعمال کو محفوظ کر لیتا ہے۔ ہمیں کر کے فوراً یہ فکر ہوتی ہے کہ آئے کوئی دیکھ لے، بس کسی کو پتہ چل جائے۔ نہیں پتہ چلتا تو ہم خود بتا دیتے، بول بول کے اشتہار لگاتے۔ انہوں نے تو کوئی اشتہار نہیں لگایا، ان کی اس بات کو کون ریکارڈ کر رہا تھا، کون سن رہا تھا وہاں پہ؟ کوئی بھی نہیں۔ لیکن اللہ ہے السمیع اور اللہ ہے العلیم، جس کے لیے کیا تھا اس نے تو سن لیا نا، اور اس نے محفوظ کر لیا۔ تو جو بھی چاہتا ہے نا کہ اس کی نیکی اللہ کے ہاں محفوظ ہو جائے، وہ لوگوں کو سنانے کی فکر نہ کرے، وہ اس چیز پہ توجہ رکھے کہ اللہ نے سن لیا، اللہ جانتا ہے۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اس چیز کے پیچھے نہ دوڑیں کہ کتنے لوگوں کو پتہ چلا۔ فلما ودعت، پھر جب اس نے جنم دیا، ہاں اس کو، وہ اس کو کس کو؟ یعنی حضرت مریم کو، لڑکی کو۔ قالت، کہنے لگی، اور ربی، اے میرے رب، انی ودعتها انثى، بے شک میں نے تو جنم دے دیا لڑکی کو۔ اب اس میں بڑی حسرت ہے ان کی طرف سے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ اب یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی لڑکی پیدا ہونے پہ کوئی دکھ ہو رہا تھا، ہائے کیوں میری بیٹی پیدا ہو گئی، جیسے آج کل کے زمانے میں،